نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اگر کسی انسان کے پاس بہت ہی قیمتی چیز ہے, یہ سمجھ لیں کوئی ڈائمنڈ ہے بہت قیمتی اس کے پاس, اور اس ڈائمنڈ کو, اس قیمتی چیز کو وہ فروخت کرنے کے لیے بازار میں جانا چاہتا ہے, اور اس کو ڈر ہے کہ راستے کے اندر چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, لوٹا جا سکتا ہے اس کا مال, اور پورا اس کو پتہ ہے کہ بھائی راستہ جو ہے بہت خطرناک ہے, یعنی اس کے پاس قیمتی مال بھی ہے, بہت قیمتی چیز ہے, اور اس قیمتی چیز کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہے, اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے, اور اس کو خدشہ بھی ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا, جانا بھی پیدل ہے اور راستہ بھی بہت خطرناک ہے, چور بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, پتہ بھی چل سکتا ہے ان کو کہ اس کے پاس قیمتی چیز ہے, تو بتائیں وہ کیا کرے گا؟ فرض کریں میں ہی ہوں یا آپ ہوں, کتنی حفاظت کرے گا اس کی؟ ہر طریقے سے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو بچا کر اس جگہ تک پہنچا دے جہاں اسے جا کر اس کی قیمت وصول کرنی ہے, اس کو بیچنا ہے, پوری ممکن کوشش کرے گا, چھپائے گا یا اور طریقے سے بھی اس کو لے جانے کی پوری کوشش کرے گا, اور جانے کے بعد پھر اس کو وہ فروخت کرے گا, اس کی قیمت کو وصول کرے گا. میرے بھائی ایک مثال ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, ایک بہت بڑی حقیقت کی مثال پیش کی ہے کہ بعض زیادہ اور سمجھ میں آ جائے. روزہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے, اس ڈائمنڈ سے, اس ہیرے سے, اس دولت سے جس کو ایک شخص کو بیچنا چاہتا ہے, یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے, بہت ہی قیمتی چیز ہے, بہت ہی بڑا سرمایہ ہے, اور اس کو جہاں خریدنا بیچے گا, جا پر جو خریدے گا وہ بھی بہت عجیب, بہت ہی بڑا, بہت ہی بڑا چیزیں خریدنے والا ہے, معمولی نہیں ہے. اب صبح جب ہوتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قیمتی چیز ہمیں دے دی جاتی ہے روزے کی شکل کے اندر. روزہ وہی تحفہ ہے, سمجھیں آپ. صبح ہوتا ہے آدمی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ روزہ عطا فرما دیتے ہیں, روزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. اب اس نے کیونکہ سفر شروع کرنا ہے اس دولت کے ساتھ, اور شام کو لے جا کر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں اس کو پیش کرنا ہے. جب اس کو پیش کرے گا تو جس طرح جس مارکیٹ میں اس نے اس سودے کو بیچنا تھا اور خریدنا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اس روزے کی قیمت ادا فرماتے ہیں. سبحان اللہ, آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر قیمتی سٹف ہوگا, وہ قیمتی چیز ہے. تو آپ بتائیں جب روزہ ہمارے پاس اتنی قیمتی چیز ہے کہ کس قدر اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کیونکہ جس طرح میں نے عرض کیا اس مثال پر کہ خدشہ ہوتا ہے اس آدمی کو کہیں راستے میں کوئی لوٹ نہ لے, تو یقیناً یہ پورا گھنٹے جو ہمارے گزرتے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے, تو اس کے بھی دشمن موجود ہیں جو اس کو لوٹنا چاہتے ہیں, بڑے ٹیکس سے اس کو لوٹ لیتے ہیں. اگر لوٹ گیا آدمی تو بس پھر وہ خالی ہاتھ ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس. جیسے اگر راستے میں وہ آدمی اس کا سٹف, اس کی قیمتی چیز تھی, اس کو کسی نے لوٹ لیا, تو خالی تھیلا ہوگا لے جا کر کیا لے گا، اس سے کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. تو اگر یہی معاملہ ہے ہمارے روزے کا کہ اگر روزہ ہم رکھا اور جس وقت روزے کا ٹائم آیا اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا، پتہ چلا وہ لٹ گیا تو خالی تھیلی ہے، تو صرف وہ بھوک اور پیاس رہ جاتی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا. بہت بہت سخت ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ایک چیز ہم سمجھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیز دی ہے روزے کی شکل میں، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اس کو سطحی طور پہ نہیں گزارنا، اس روزے کو صرف ہم نے اتنا ہی نہیں سمجھنا کہ صرف کھانا ہے اور شام کو کھولنا ہے، بس وہ روزہ بن گیا. اتنا آسان نہیں ہے چیز. کیوں؟ کہ اس کی قیمت بہت بڑی ہے. جس وقت قیمت اس کی ملے گی نا اللہ کی طرف سے، بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے. اور قیمت سے ہی کسی کمپٹیٹر کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہوگی. جس چیز کی قیمت زیادہ ہوگی تو آدمی سمجھتا ہے کہ پھر یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، اور جس کی کم قیمت ہوتی ہے آدمی سمجھتا ہے اس کی اتنی اچھی نہیں ہے. قیمت سے پہچانا جاتا ہے. تو اس کی قیمت کتنی ہے آپ یہ دیکھیں اس روزے کی، جو اینڈ آف ڈے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، خود عطا فرماتے ہیں، اس کی قیمت دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ باقی اعمال تو اور ہیں، لیکن اس کی قیمت تو میں خود بنتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ روزے تمام عبادات میں اس کی کیا حیثیت ہے. اس روزے کے اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں اس کی کیا شان ہے. تو کس قدر اس کی احتیاط کی ضرورت ہے اس روزے کے اندر. یہ نہ سمجھیں گے بس ہم نے کھا لیا اور صبح شام ہم کھول لیں گے تو ہمارا روزہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ وہی اجر ہمیں عطا فرمائے گی. بالکل نہیں. انسان کی کاوش اور کوشش روزے پر ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ شام تک اتنی حفاظت کرے، اتنی حفاظت کرے کہ بالکل جب شام ہو کو اللہ کے دربار میں صحیح سلامت اس روزے کو پیش فرما دے. جیسے ہی اس روزے کو پیش فرماتا ہے تو فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، تو جنتی ہو جاتا ہے، روزہ اجر مل جاتا ہے، اسی وقت جنتی ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جنت کا اعلان کر دیے جاتے ہیں، محلات بند دیے جاتے ہیں، حوری قصور محلات میں سزا دی جاتی ہیں. یہ اس شرط پہ کہ جب اس نے اپنے روزے کی حفاظت کی. یہ دونوں حدیثوں سے مفہوم بتا رہا ہوں آپ. عام طور ہم بس اس کو سمجھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم کچھ کھا نہیں رہے ہیں، ہم کچھ پی نہیں رہے ہیں. آبویسلی میں کہتا ہوں بہت بڑا کام ہے الحمدللہ، لیکن اسی کا نام روزہ نہیں ہے. جس کو اس نے روزہ سمجھا کہ بہت خطرے میں چلا گیا، بہت گھاٹے میں چلا گیا. کیونکہ دو اتنے بڑے دشمن انسان کے، جس میں سے ایک تو بالکل سامنے ساتھ ہی چل رہے ہیں ہمارے، اور ایک اس کے بجنگڑے چل رہے ہیں ابھی بھی، شیطان اور نفس کے، کہ ہر حالت میں اس کو لوٹیں گے. کیا ہے اسے، کس سے روزہ خراب ہوتا ہے، اور کیا اس کچھ برباد کر دیتی ہیں چیزیں. اب یہ بڑی، یہ بہت ضروری چیز، اس کو سمجھ لیں، اس چیز سے ہم بچیں. روزے کو خراب کرنے والی چیز دیکھیں آپ کیا ہے. جہاں ہم روزے کو سجاتے ہیں، ایک سجاوٹ ہوتی ہے، خراب چیز کرتی ہے. روزے کی سجاوٹ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، قصت قرآن. جس قدر انسان روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، روزے کے اندر رونقیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، الحمدللہ خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے، حسن نکھر جاتا ہے روزے کا، قیمت بڑھ جاتی ہے. دوسرے لفظ میں حب کے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور اللہ کے دربار ہیں اور ویلیو ہو جائے گی اس کی. نوافل پڑھتا ہے، اس کی اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. ذکر اللہ کرتا ہے، اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. یہ سب چیزیں روزے کی ویلیو بڑھا رہی ہیں، دیکھیں آپ قیمتی بنا رہے ہیں. اور ہم کرتے ہیں یہ کام الحمدللہ، کتنی کتنی لمبی تلاوتیں کرتے ہیں، کتنے کتنے ذکر کرتے ہیں، کتنے کتنے ماشاء اللہ صدقات کر جاتے ہیں روزے میں. نو ڈاؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پڑھا رہا ہے روزے کو، شام کو، اس کی قیمت کو کہاں بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہوئے ہمارے روزے کے لیے، ایک ہی روزے سے انسان کا کام بن جاتا ہے، سبحان اللہ. کتنی بڑی عبادت ہے آپ دیکھیں. تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ 30 تین دیے روزے کے ساتھ ہمیں, تو کیا کچھ لے کے آدمی روزے سے باہر نکلے گا؟ دو صورتیں, یا تو لے کے نکلے گا یا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. جو لوگ اس کی حفاظت کریں گے, بچائیں گے, وہ مالدار ہو جائیں گے ان رمضان کے بعد الحمدللہ, آخرت کے امیر ترین لوگ ہوں گے وہ جنت کے. اور جنہوں نے روزے کی حفاظت نہیں کی, یاد رکھے روزہ سجا تو لیا ہم نے, شام تک سجاتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ ذکر اذکار کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, بڑی قیمت روزے کی بڑھتی جاتی ہے. لیکن دوسرا خیال رکھیں کہ روزے کی قیمت گھٹتی بھی ہے, جس طرح بڑھتی ہے نا تو گھٹتی بھی ہے, ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے. ڈاؤن کیسے ہوگی؟ گناہ سے. اگر روزے کے اندر ہم گناہ کیا وہ نیچے چلی گئی, جتنی بڑھائی تھی روزے کی قیمت اسی قدر پھر نیچے چلی جاتی ہے, مائنس کر دے گی وہ چیز. کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ گناہ بھی کر رہے ہوں اور روزے کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے, تو ہو بھی نہیں سکتا. اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ کبھی نہیں چل سکتا. یا تو نور کی روشنی ہوگی یا پھر گناہوں کے اندھیرے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس کی قیمت, ہم نے ذرا گناہ کیا جبھی بزرگان دین کہتے ہیں, ایک کال پیش کر رہا ہوں اللہ والوں کو, کہتے ہیں روزے کے اندر آپ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے, زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے, زیادہ ذکر اللہ نہیں کرتے, تب بھی فکر نہ کریں, اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تب بھی بہت قیمتی چیز بنی ہوئی ہے آپ کی روزہ. یعنی موازنہ کیا پیش کیا کہ اگر تم نہیں کر سکتے, کاروبار میں ہیں, کام میں ہیں, اتنا تلاوت قرآن نہیں کر سکتے, فکر نہ کریں, آپ اس طرف دھیان رکھیں دوسری طرف کہ اس کو خراب نہ ہونے دیں. اصل ویلیو ختم اس کی اس وقت ہوگی جب وہ خراب ہو جائے گا. چاہے کتنی آپ نے اس کو سجا دیا لیکن اگر خراب ہو گیا تو وہ ختم ہو چکا. ذی بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اتنی ہمت نہیں بن رہی کہ تم اتنا سب کچھ نہیں کر, پچھتاؤ نہیں اس چیز کو. اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں اس سے بہتر افضل ہے کہ تم اگر تم یہ روزے کو خراب کرنے سے بچنے کے لیے اگر تم چاہتے ہو تو سو جاؤ تو سوتے رہو, روزے کو بچا لو کس طریقے سے تاکہ شام کے وقت تم اللہ کے دربار میں اس کو پیش کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کے پیمانے عطا فرما دے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اور جتنا معاملہ غصہ ہمیں روزے کی حالت میں آتے ہیں کبھی نہیں آتا, جتنا لڑنے کو دل ہمارے روزے کی حالت میں آتا ہے کرتا ہے, کسی حالت میں نہیں کرتا. یہی اللہ نے امتحان ڈالا ہے کہ جس میں خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی, غصہ آتا ہے. یہ سب روزے کی آزمائش ہیں ساری چیزیں, کہ جتنا کنٹرول کر کے اپنے روزے کو بچاتا ہے. اچھا جی ہم بچاتے ہیں, ٹھیک ہے ہم نے کہہ لیا, کیا بچا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم اس کو بچانا بچ رہے ہیں, یہ بھی میں کہتا ہوں بچانا ہے. بس جی ہم زنا سے بچیں گے, ہم فلاں نہیں کریں گے, ہم فلاں نہیں کریں گے, بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ ایک اپنے سامنے بنا لیتے ہیں جو بالکل ظاہر گناہ ہے. یعنی جس کو اگر میں زنا کروں سب دنیا دیکھے گی, اگر میں شراب پیوں گا مجھے دنیا دیکھے گی, ہے نا, میں کسی کو ماروں سب دنیا مجھے دیکھے گی, کسی کو قتل ہوگا تو سب مجھے دنیا دیکھے گی. تو ہم اس سے بچ کے کہتے ہیں بس ہم بچا رہے ہیں اپنے آپ گناہوں سے, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا روزہ صحیح ہو گیا. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ تو ایک ظاہری چیز ہے جس سے ہم بچ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ نہیں کریں گے دنیا دیکھ لے گی, اصل بچنا تو نہیں ہوا. اس سے بھی خطرناک جو چیز ہے جو برباد کرتی انسان کو, انسان کے باطن کے گناہ ہے, اندرونی گناہ جو ہے, اس سے کتنے لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کوشش کریں جب ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر ہم اس کو گناہ سمجھیں تو یقیناً پھر ہم اس کو بچانے کا اہتمام نہ کریں زندگی کے اندر, ہم کوشش نہ کریں, ہم پوچھیں نہ علماء کرام سے, نہ پوچھیں کہ پھر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ باطن کے گناہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ اس پر آمج بتائیں جستجو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بہت کم, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. تو جس وقت روزہ ہوتا ہے اس وقت بچیں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ بچیں, لیکن اس سے بھی خطرناک گناہ جو ہے انسان کے باطن کے گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو گناہ سمجھتے نہیں اور بالکل برباد کر لیتے ہیں اپنے ہم روزے کو. قرآن کے اندر سورہ حجرات آپ پڑھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کا کچھ ذکر کیا ہے. لا یقتم بعضکم بعض, قرآن کہتا ہے ایک آیت, جب کیوں نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ لا یقتم بعضکم بعض, اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہ کرو, بری بات مت کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے پیچھے کوئی بری بات مت کرو. اور سزا اس کی بتائی جا رہی ہے, عجیب غریب سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس گناہ پہ دے رہا ہے. آپ گناہ کا اندازہ لگ کرائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا آسان اور عام ہے یہ گناہ. آسان ترین گناہ ہے اور گناہ کے نوعیت دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ یہ گناہ ہمارا رمضان میں ہو رہا ہے تو پھر خود سوچتے ہیں اللہ ہی مالک ہے ہمارے روزے کا. ثواب تو ثواب, جوتے تیار ہو جاتے ہیں شام کو جب سب روزہ انسان کھولتا ہے. لاجک تم بھائی تک بات قرآن کہتا ہے, اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے, یعنی وہ نہ ہو غیر حاضری میں, برائی مت کرو. کیوں؟ اگر تم برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ کیا تم پسند کرو گے اس چیز کو تم پسند کرو گے. یہ قرآن ہے, دیکھیں کتنی بڑی سزا اس کی دی جا رہی ہے کہ دنیا میں مل جاتی انسان کو سزا اس کی, تو آخرت کا کیا حساب ہوگا. احب بہادم کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پسند کرتے ہو اس چیز کو کہ تم یا کلو لحمی اخی, کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. نمبر ایک تو یہ کہ انسان کا گوشت, پھر انسان کے ساتھ سگے بھائی کا گوشت, اور سگے بھائی کے ساتھ مردہ گوشت. ان للہ و انہ راجعون. اور یاد رکھیں اس چیز کو, جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہے. آپ کو مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن غیبت کے بعد بائن یہی ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے رمضان میں یہ حال ہو گیا ہمارا, اور کتنا آسان ہے یہ. اس کے لیے کسی چیز کی پردے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ کہ نا بھی زنا کر رہے آدمی, یہ دیکھتے ہیں زنا ہو رہا ہے, یا چوری کر رہا ہے, یا قتل کر رہا ہے, یا شراب پی رہا ہے, چاروں چیز بہت سی چیزوں کو دیکھ کے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تو ایسا ہے کہ الحمدللہ یہ تو رونق محفل ہے اور مجلس ہے, یہ تو رونق مجلس سمجھا جاتا ہے, اس کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو ایک سمجھ جاتا ہے کہ مزہ ہی نہیں آ رہا, میں مجلس کے اندر یہ کیا باتیں بیٹھے ہیں, خاموش بیٹھے ہیں, کچھ یار گفتگو نہیں ہو رہی. یہ تو ایک ہمارا سب سے بڑا ملاقات کا ذریعہ بنتا ہے. ایک دوسرے ملنے کے بعد توقع نہیں کی جا سکتی کہ تیسرے آدمی کی بات نہ کی جائے, لطف ہی نہیں آتا ہمیں بات بیٹھنے کا, بات کرنے کا. بس میں نکلا, آپ نکلے, مسجد ہے, اچھا یہ ایسا گناہ ہے, یہ دیکھتے نہیں مکہ ہے, مدینہ ہے, مسجد ہے, کعبہ ہے, کدھر ہے, بس ہاتھ ملایا ملے, تھک شیطان نے حملہ کیا. روزہ ہے, رمضان ہے, مثالیں آپ جا کے دیکھ لیں ہر جگہ. عین عروج کے وقت, مکہ مکرمہ کا وقت ہے, روزہ کھلنے والا ہے, 5 منٹ کا 10 منٹ کا معاملہ ہے, آپ جا کے صفوں کے اندر تشریف رکھ کے بیٹھیں اور اس چیز کا معائنہ کریں, آپ کو بڑی آسانی سے یہ چیز نظر آ جائے گی. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی ہو؟ یہ حقیقت ہے جو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں روزہ آ رہے ہیں, ہم نے تو مکے میں روزہ رکھا ہوا ہے, مدینے میں روزہ رکھا ہوا ہے, ہم نے تو جناب سارا دن قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہے, ذکر اللہ کیا ہوا ہے, ہم تو جناب اپنے روزے کو سنبھالے ہوئے ہیں, ادھر دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے, چاہے وہ جس ہی ماحول میں کرے, جس جگہ کرے, جس مومنٹ کرے, جہاں کرے غیبت, اس کو غیبت کہتے ہیں کہ کسی بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا. अब ये सुने हम तो इधर से निकाल के तो निकल गए, हमें तो इन बातों की कोई परवाह नहीं है, ओ छोड़ो ये क्या है यार, ये मौलवी हजरत ऐसी बातें करते हैं, ये तो ऐसे हमने तो भूखे रहे या प्यासे रहे, ये हो सकता है कि भी ऐसे ना हो हमारे साथ, रोजा हमारा कबूल ना किया जाए। कितनी बड़ा नुकसान उठा रहे हैं कि शाम को जो हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलने हैं इतनी आसानी से, और इस पर छुट्टी दी अल्लाह ने, कितना गुनाहगार सियाकार बदकार रोजा रखता है, रोजा रखने के बाद हिफाजत करता है, शाम को उस रोजे की कीमत लेने अल्लाह के सामने पहुंच जाता है, अल्लाह कहता है तू भी उनमें शामिल है, मैं तुझे जन्नत अता फरमाती। इतनी छूट, इतना अल्लाह का करम, इतना अल्लाह का फजल, और हमें इसका पता ना हो। तो जब ये आयत उतरी तो हम तो खैर जिस तरह मैं बोल रहा हूं, हमें तो इन बातों की इतनी परवाह नहीं कि भाई समझो कोई कह रहा है वक्त गुजारी के लिए बात हो रही है, ऐसी हो रहा है, कोई तकरीर हो रही है, तो कोई बयान किया जा रहा है, लेकिन वो तो सहाबा कराम थे, उनसे कहाँ बर्दाश्त होती थी, इतनी बड़ी आयत उतर आई, वो तो कांप गए बेचारे, वो सख्त परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो बड़ा अजीब गुना है, हमने तो गुनाहों की सजाएं सुनी है, देखी है, जन्नत के बारे में बताया गया है, ये तो अजीब गुना है कि सगा भाई, एक तो इंसान, इंसान के बाद सगा भाई, और सगा भाई भी मुर्दा और गोश्त खाए, उनको तो पता था यह है एकदम हो जाएगा। तो वो तो जनाब घबरा के उन्हें पूछते या रसूल सल्लम ये क्या चीज है गीबत, हम क्या समझे गीबत किसको कहते हैं, गीबत है क्या? अल्लाह के नबी सुनने गीबत बताई, सुन ले भाई गीबत क्या चीज है। अल्लाह के नबी फरमाए गीबत ये होती है कि आप किसी अपने भाई की उसके पीठ पीछे वो बात बयान करें कि अगर उसके सामने वो बात की जाए तो उसको बुरी लगे। मैं एक आदमी मेरे नहीं खड़ा हम दो सलाम, वो आदमी बड़ा यार अजीब है, गीबत हो गई यार, छोड़ो यार वो तो बस फला है, वो तो ये है, पर होता ही नहीं भाई हमारे, ये हमारी टॉपिक बहुत आम है। अच्छा तो फरमाया कि वो है नहीं और उसके पीछे आपने वो बात की जो उसको बुरी लगे। तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल सल्लम अगर वो बात उसमें मौजूद हो, हम तो वो बात कर रहे हैं जो आज ये भी होता है ना, तो है जी हम जब ही कह रहे हैं ना, हम गलत बात तो नहीं ना कर रहे। तो अल्लाह के नबी ने उसको एक्सप्लेन फरमाया, कहते भाई वही तो गीबत है कि वो उसमें मौजूद है और तुम उसके पीठ के पीछे बात कर रहे हो, उसी का नाम गीबत है। अगर वो चीज उसमें मौजूद नहीं है और फिर आपने बात की, वो तो बहुतान है, वो तो उससे बड़ा गुना बन गया, डबल हो गया मामला। तो यहां क्लियर किट बात ये हो गई, साफ बात नजर आती है कि हम ये ना समझें कि हम तो इसलिए बात कर रहे हैं उससे कि उसमें तो ये ऐब मौजूद है, ऐब मौजूद होने के बाद उससे ये बात करने जो आपने, उसको कहा जाएगा कि इसने गीबत की है, और गीबत जिसने की उसकी सजा बताई गई है, बिल्कुल उस पोजिशन में पहुंच चुका है कि उसने अपने सगे मुर्दे भाई का गोश खा लिया है। अब रोजा कहां गया भाइयों, रोजा कहां गया मुझे बताया, रोजा गया, रोजा गया क्यों, तो काम ही खराब उल्टा ही हो गया। अल्लाह सुबहाना तारा की सुन्नत इलाही है कि जब गुनाह कभी बहुत आम हो जाते हैं जो, तो अल्लाह सुबहाना तारा ये दिखाने के लिए कि ये लोग समझते नहीं कि जो मैंने बात की वैसी ही है, उनकी जहन सलीम नहीं करते उसको, तो कभी कभी वो चीज़ दिखा देते हैं, दिखा भी देते हैं कि वो है। खुद नबी अकरम के ज़माने के अंदर दो औरतें जो थीं उनको रोज़ा बड़ा लगा, बड़ी मशहूर हदीस है, उनको सख्त लगा रोज़ा, इतना सख्त रोजा लगा कि अल्लाह के नबी तक उनकी बात पहुंच गई कि जी वो तो मरने वाली हो गई, दो औरतें उनको तो बड़ा सख्त रोजा लग रहा है, उनको बुला लाओ, मफहूम हदीस का सही है, बुला लो, बुला लिया, उनके दोनों तुम उल्टी करो, कह करो बर्तन के अंदर, दोनों ने कह की तो कह के बाद कह समझते ना वॉमिटिंग की, तो उसके बाद उनकी उस वॉमिट के अंदर गोश्त के टुकड़े थे, गोश्त के टुकड़े थे। اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تم نے گوشت کھایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو نہیں کھایا، کہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ وہ ہی تھے کہ تم نے گوشت نہیں کھایا اور گوشت نکل رہا ہے، تو تم نے کیا غیبت کی تھی؟ کسی کی غیبتیں کی ہیں تم نے؟ کہتے ہیں غیبت تو ہم سے ہوئی، غیبت ہوئی تو گوشت کھایا نہیں، لیکن کھا لیا، کس کا کھا لیا؟ مردے بھائی کا گوشت انہوں نے کھا چکے تھے، پیٹ میں پہنچ چکا تھا اس کے مردے بھائی کا گوشت۔ بھائی کتنے بڑا گناہ ہے یہ! کیا کبھی ہم سوچتے ہیں دوسرے کو جب سمنیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پڑھے سب سے پڑھے تیری مدد یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے اس قسم کے، میرے مولا اس سے ہمارے اس روزے کی حفاظت فرمانا، تب جا کے یہ روزہ بنتا ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانیوں سے، جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نافرمانی سے ناخوش ہوتے ہیں، ہم نے حقیقت میں اس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو ہر حالت میں یہ دیکھیں آپ کہ غیبت کی سزا موجود ہے اور غیبت کی سزا ملتی ہے۔ حجاز بن یوسف ایک ایسا ظالم حکمران گزرا ہے کہ بے انتہا اس نے قتل کیے، ظلم کیے، ظالم بادشاہ تھا، یعنی ہسٹری کا ظالم بادشاہ تھا، اس اس قدر لوگوں کو مارا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مجلس تھی، اس میں کسی صاحب نے اس کی برائی کی، ظاہر ہے وہ بہت ہی ظالم آدمی تھا، تو کسی نے اس کی برائی کی، تو ایک دم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس کی برائی کی، یقیناً وہ برا تو تھا، اس نے واقعی قتل کیے تھے، لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے جو اس کی برائی کی ہے اور غیبت کی ہے، تو سن پھر، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قتل کی حساب اس سے لے گا، اس کے ظلم کے اس سے حساب لے گا، تو وہاں اس سے تیرا سے بھی یہ حساب لیا جائے گا کہ تو نے اس کی غیبت کی تھی۔ اتنے بڑے ظالم کے لیے یہ بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، ہم تو عام لوگوں کے بارے میں اس طرح بات کر دیتے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے بھائی! اتنی بڑی عبادت زندگی میں پھر ہمیں ملے نہ ملے، مجھے سوچے ہم پکا یقین تو اس چیز کا کرنے کے، جو گناہ ہم کریں گے اس کی وہی سزا ہے، اسی حالت میں ہے۔ اور غیبت تو یہ ہے کہ ہر حالت میں انسان، رمضان ہو یا نہ ہو، روزہ ہو نہ ہو، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ باقی گناہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، میں گناہ کو معاف کر دوں گا۔ توبہ ہر گناہ کہ توبہ کے بعد معاف ہو جاتی ہے، لیکن یہ غیبت جو ہے یہ توبہ کے بعد ہی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کہتا ہے توبہ کے بعد میں اس کو معاف نہیں کرتا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ شد من زنا، زنا کے بعد، یعنی زنا سے بھی بڑا یہ گناہ ہے، کہ زنا بھی توبہ سے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو گناہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، کہ جب تک وہ شخص تجھے معاف نہیں کرے گا جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی سزا ہے، مجھے آپ بتائیں، اللہ کی طرف سے یا تو جہنم ہے، یا جس آدمی غیبت کی ہے اس کے دروازے پہنچ جا، دروازے پہنچ اس سے منت کر۔ اور کتنی بے عزتی والی بات ہوگی کہ میں ایک اپنے دوست کے دروازے پر جا کے انڈی کھڑکاؤں، کیا کہ یار میں نے تجھے یہ کہا تھا، وہ کہا ہے مجھے کیوں کہا تھا؟ کتنی شرمندگی، کتنی بڑی سزا ہے یہ! اگر یہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی سزا آخرت میں جہنم میں تیرے لیے، دنیا میں تو بتائیے جو تم نے بڑے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو میرے بھائی، رمضان تو اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے، بڑا کرم دیا ہے کہ آج ہم اس روزے کو اس طرح سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیبت کی گناہ سے، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو سبحان اللہ باقی زندگی ہماری کتنی اچھی گزرے گی، مجھے آپ بتائیں۔ باقی اگر ہمیں یہ دھوکہ ہی رہا کہ یار ہم نے تو روزے بھی تو ایسے رکھے ہیں نا، غیبتیں کرتے رہے، کیا ہمارا کیا بگڑ گیا؟ 30 روزے رکھے ہیں، غیبتیں بھی کی، ہمیں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ماشاء اللہ ہمیں تو روزے بھی رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جن لوگوں کو قرآن پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کی باتوں پہ یقین ہے، تو ہو تو گیا، ہر روزے کے بعد ہو گیا۔ اور اس سے بڑی، سب سے بڑی لعنت یہ ہو گئی کہ وہ صحیح بھی نہیں ہوا رمضان میں، رمضان کے بعد بھی وہ ایسے ہی نکلا غیبت خوار بندہ نکلا، رمضان میں اسے ہی نہیں ہوا، اس نے رمضان کا موقع بھی ضائع کر دیا اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے. اللہ معاف فرمائے. غیبت سے بچنا چاہیے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے. طریقہ بچنے کا کیا ہے؟ اس کا دیکھیں، ہر بیماری سے بچنے کا اس کا سورس دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ زکام کیوں ہوتا ہے. بھائی زکام ٹھنڈ سے ہوتا ہے، ٹھنڈ کی آدمی حفاظت کرتا ہے، کرتا ہے نا. سورس کی طرف آدمی چلتا ہے کہ بھائی اس سے، اس چیز سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے مجھے کیسے بچنا ہے، کورونا سے بچنے کے مجھے لیے کیسے بچنا ہے. سب سے پہلے جب کوئی بیماری آتی ہے نا، اس کی پروٹیکشن بتائی جاتی ہے. ایسا ہے نا، دمے سے بچنا ہے، ڈسٹ میں نہ جاؤ، ٹھنڈ میں جاؤ، ٹھنڈا پانی نہ پیو، دمے سے بچ جاؤ گے. پریکاشنل اسٹیپ جو ہے بہت ضروری چیز ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں، یہ جو ہم پہن رہے ہیں ڈھاٹا، یہ پروکشنس، یہ ہم اس سے احتیاطی تدابیر ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ لازم تمہیں کرنا، اس سے مفر نہیں ہے. آپ ہو یا نہ ہو، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پی رہے تو آپ کو دوا نہیں ہو، پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دینے والے تو اللہ کی ذات ہے لینا. لیکن ایک آدمی اتنا دلیر ہو جائے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بچنے کے لیے اس کی تدابیر کریں، یہ تو بہت بڑی حماقت اور اللہ کے سامنے سینہ زوری ہے. نتھنگ ایلس، سینہ زوری والی بات. تو تدابیر استعمال کرنی پڑتی ہے اس سورس کے لیے کہ جس سورس سے وہ بیماری آ رہی ہے یا وہ چیز آ رہی ہے، تو اس کو رکنا پڑتا ہے کہ کوئی تدابیر استعمال کریں، کہتے ہیں نا ایسے. تو اب ہم یہ دیکھیں، غیبت جو ہے ایک باطنی بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں، کس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر عام دنوں میں نہیں تو میرے بھائی رمضان کے اندر یہ کرنی پڑے گی بات ہمیں. بولے سبحان اللہ، یہ بات تو رمضان میں نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اس سے بڑا گھاٹے والا آدمی کوئی نہیں ہوگا جس نے رمضان میں سب ایک ہی طرف لگا رہا کہ رمضان کے روزی کی خوبصورت کی طرف اہتمام کرتا رہا عبادات کے ساتھ، لیکن اسے یہ نہیں سوچا کہ اس سے میں اپنے روزے کو برباد بھی کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گناہ ایسے عام ہو گئے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو مجلس کی رونق سمجھی جاتی ہے، جو جس کے بارے میں جہاں جہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑا سورس اس چیز کو روکنے کا، خاص طور پہ رمضان میں کریں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی. نمبر ایک، اس سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ. یہ غیبت ہوتی کیوں ہے؟ اکیلے تو آپ کر سکتے ہیں غیبت، کسی کی مجھے بتائیں آپ، دیوار سے کریں گے ہیں، ہاتھوں سے کریں گے غیبت؟ جب ہوگی، جب آپ کس چیز ملیں گے. سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ رمضان میں سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی سے ملاقات بولے کرنی نہیں. تکلیف کیا ہمیں، تکلیف کیا ہے، کیوں ملے؟ حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میری کسی سے ملاقات ہوئی ہی نہ. اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو شونا ماریں گے، بہت دلیر ہوں، سمجھے میں بے انتہا کمزور انسان ہوں، میں کوئی اتنا اونچا آدمی نہیں ہوں، میں ایک دم پکڑا جا سکتا ہوں، مجھے بے انتہا کمزوری ہے، تو بہتر یہ ہے میں اس کی تدابیر کر لوں اور میں کسی بھی انسان سے نہ ملوں اور ہاتھ بھی نہ ملاؤں. کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے، جس میں مجالس بہت ہوتی ہیں، یہ ہمارے ملک میں تو بڑی ہوتی ہے، روزہ کھلایا جا رہا ہے، آئے بھی ہمارے پاس روزہ کھلیں. اور روزے کھلنے والا جو ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت یہ ہے کہ انعام ملنا ہے اور اسی وقت روزہ برباد ہونا ہے، وہیں تو روزے آدمی نے جمع ہونا ہے. تو پہلی چیز جہاں سے یہ بیماری نکلتی ہے وہ ہے ملاپ، ایک دوسرے سے ملنا، مل کے بیٹھنا. ایون یہ کہ گھر کے اندر بھی کوشش یہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبھی آخری عشرے میں انتہا درجے کی حفاظت کرنے کے لیے اس روزے کی، یہ ایک میں آئیڈیا آپ جو خیال پیش کر رہا ہوں آپ کو، کہ آج سے عشرے جو دیے نا، یہ اتنا بڑا کرم کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس روزے کو بچانے کے لیے، بالکل میں محفوظ کر لوں، ہمیں اعتکاف کی نوعیت ملے گی اللہ تعالیٰ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف روزے کی بچاوٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ سوسائٹی سے میں اس کو نکال ہی لوں، ये नहीं बच रहा अपने आप को, अपने रोजे को बर्बाद कर रहा है, तो कम से कम 10 दिन में इसको कोने में बिठा दूं, वो कोई इबादत करानी चाहिए। अगर वो ये खास वजह के लिए करता तो अल्लाह सुभान तआला, मैं आपको पहले कल भी ये बात कही है कि जब कोई खास घड़ी अल्लाह सेलेक्ट करता है तो उसने एक खास इबादत देता है। ये मेरी बात याद रखना, जिस घड़ी को अल्लाह ताला महबूब रखते हैं वह एक खास इबादत देते हैं। जैसे फजर को महबूब किया तो फजर की नमाज दी, जोहर की घड़ी को महबूब किया तो जोहर की नमाज दी। इन 5 औकात को अल्लाह ने पसंद किया तो खाली नहीं छोड़ा बल्कि वहां सिजदे रख दिए। हमें तो नहीं पता अल्लाह को ये वक्त क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, लेकिन उसकी सिलेक्शन है। मैं जोहर के वक्त खड़े होकर अब नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसी वक्त अल्लाह ने कुछ अता करना है बंदे को, तो इस तरीके से बुलाता है कि मैं इबादत रखूं ताकि बंदा चलता हुआ है उसको पता ना हो। डेफिनेटली उसने दुआ तो मांगनी है, मैं रब देख रहा हूं कि मुझे, क्योंकि उस वक्त बरकात रहमत है। इस वक्त एक बुजुर्ग थे, उनके पास में जाता था कराची के अंदर, तो मैं एक चीज देखता था कि जोहर के वक्त उनमें एक अजीब नूर होता था। उनके इंतकाल भी उसी वक्त हुआ, इंतकाल मुझे हैरान हूं मैं। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, एक कोठरी में रहते थे। मेरा मामूल था कि मैं दिन में जाके एक दो से बहुत ना, वो खुद बुलाते थे मुझे। नक्शबंदी शेख थे, बहुत बड़े, और नक्शबंदी जितनी भी किताबें निकली हैं उस शख्स अशाहत से निकली हैं। बड़े बड़े हजरत मुजद्दद सानी के, उसने जो किताबों की तफसीरें लिखी हैं, बहुत बड़े आलिम थे। लाजवाब अरबी थी, अरबी और उनकी फारसी में अबूर था, लेकिन एक चटाई बिछी होती थी। एक अब मुझे आए फारूक साहब चाय पियेंगे, एक जो बड़ा लुत्फ है आशिक रसूल, मुझे कहने के आज तो मैं दिल करते आपको मदीने की खजूरें खिलाऊं। मुझे कहा सुभान अल्लाह, हजरत इससे बड़ी क्या बात होगी। अच्छा ठहरे जरा थोड़ी, जरा मैंने हिफाजत से रखी है, कुछ अरसा गुजर गया उस पर। मुझे कहा अब आप जानते हैं वो एक कच्ची सी कोठरी है, उसमें खजूर आप रखें, जाहिर है वो तो चींटी तो आएंगी खजूर पे लगेंगी चींटी वगैरह। तो जब वो गए तो खजूर तलाश करते रहे, आज मदीनी खजूर मैंने रखी हुई है आपको मैं खिलाऊंगा। तो जब लाया तो खजूर पे चारों तक चींटी चिपटी थी सारी। ओहो ये कहाँ से को भगा रहे हैं, और सारी खा चुकी थी खजूरों के, नोश फरमाए। देखिए मदीनी खजूर है और खुद भी उन्होंने बड़े मजे से। तो मैं उनकी बात क्या बता रहा था आपको, जैसे निकल गई, अल्लाह वाले थे। बड़ी कोई मिसाल देने वाला था, मैं इस वक्त कहीं दिमाग कहीं और चला गया। तो बहर अर्ज ये, हाँ आखिरी अशरा जो है अल्लाह सुबहान ने ये इसीलिए दिया है इस इबादत के लिए कि बच जाए इंसान, किसी तरीके से इसको हिफाजत करके कोने में बिठा दिया जाए। और कौन में बहाँ अर्ज मैं ये कर रहा था, हर वक्त के लिए अल्लाह ने इबादत दी है। जो वक्त होता है उस पर एक अल्लाह इबादत रख देता है। जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि ये सुबह और शाम अल्लाह के नज़दीक बहुत ही महबूब जगह है, बहुत ही महबूब वक्त है। कुरान में जगह जगह इसके बारे में जिक्र किया है, और मैं इसकी तफसीर में आपके सजाऊँ कि सुबह क्यों, ये मैं साइंटिफिक बात करूँगा कि साइंस ने साबित किया है कि सुबह के वक्त जितनी ज्यादा चीजें नजर आती हैं इंसान की तकवीत के लिए, सेहत के लिए, ये किसी भी दिन के हिस्से में नजर नहीं आते। यही इस्लाम कहता है। अल्लाह के नजदीक ये दो वक्त इतने मोतबर, इतने कीमती हैं कि जा बजा कुरान में अल्लाह ताला ने इसके लिए इबादत मुकर्र की है। या अल्लज़ीन आमनू उसको जिक्र कसीर और सब भी हुआ बुकरत वसीर। तो इस दो वक्त के लिए अल्लाह ताला ने खसूसी इबादत रख दी है। कौन सा है? जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। तो पता ही चलता है कि कोई इबादत जिक्र की रखी है तो ये अल्लाह के नजदीक ये दो औकात बड़े ही कीमती होंगे। अगर इनको हासिल करना है तो उस वक्त की इबादत को हासिल कर लें। आप जैसे फजर की आपने वक्त को हासिल करना है तो फजर की नमाज पढ़ें। जोहर की अगर आपने कैफियत को हासिल करना है, हाँ जोहर का वक्त उनकी जिंदगी में बता रहा था मैं आप, बेइंतहा नूरानी कैफियत होती थी उन पर। तो मैंने उनसे एक अर्ज किया, मैं हजरत बाकी वक्त में आता हूँ, रात में रात में आपके साथ बैठते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अजीब कैफियत जो आप देते हैं इस वक्त मुझे, मैं भी आपकी फैज हासिल करता हूँ, ये जोहर का वक्त क्यों है? तो मुस्कराए। उनकी तफसीर है दो कुरान की, वो ऐसी तफसीर है, मैंने देखी, उन्होंने डिक्शनरी लिखी है तफसीर की कुरान की। मैं आपके पास तारुफ करा रहा हूँ, वे बहुत बड़े इंसान थे। تو کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں آپ کو، میں کہوں نہیں مجھے بتائیں کیا ہے. کہتے ہیں یہ وقت اتنا نورانی وقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری جنت کے دروازوں کو کھلے ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس وقت ظہر پر، اور ایسے ایسے فرشتے اترتے ہیں انسانوں پر، اور جو اس وقت خاص عبادت میں ہوتا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتا ہے وہ نور، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر مجھ پہ راز افشا کیا ہے اور میں اس نور کو حاصل کرتا ہوں. انتقال بھی ان کو اسی وقت ہوا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرا اشرہ رکھا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اعتکاف، اس کو ہم سمجھتے نہیں، بس بستر اٹھائے بیٹھ گئے. اگر اس میں خاص عبادت اللہ نے کیا رکھی ہے، آپ دیکھیں وہ عبادت رکھی ہے جو نماز کی روح ہے اور حاصل ہے. کیا چیز؟ خاموشی. بولے سبحان اللہ، تنہائی. اس کے علاوہ کوئی عبادت اللہ نے نہیں دی، باقی وہی کرو جو کرنے آپ نے، ہے یا ایسے نہیں ہے؟ ورنہ کوئی خاص عبادت رکھتا کہ اس میں اتنی نفل پڑھیں، آپ اس میں یہ کریں، کچھ بھی نہیں رکھا. ایک کونا دے دیا، بس تو اس میں سب سے بڑی عبادت ہے کہ دنیا کو تو چھوڑ دے، تو کونے میں آ جا، کونے میں خاموشی اختیار کر لے، بالکل خاموش بیٹھ جا. وہ اس لیے کہ تیرے فائدے کے لیے ہے کہ تو بولے گا نہیں، تجھ سے کوئی غیبت نہیں ہوگی، تیرا روزہ خراب نہیں ہوگا. تو اتنی قیمتی تجھے یہ چیز میں عطا فرما دوں گا کہ جو 30 دن کے اندر دینی تھی میں تجھے 10 دن میں پوری کر دوں گا. اس کا نام ہے اعتکاف بھائیو. تو یہ میں عرض کر رہا تھا، ہمیں روزے کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے اس کی کیا ہے؟ حفاظت. جب آج ہم روزہ رکھیں گے صبح سے، سب سے پہلے اللہ سے دعا یہ کریں گے، بلکہ کاغذ پینسل رکھیں آپ اور اللہ سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کھانے پینے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں نے نہ ملنا ہے کسی سے، نہ بات کرنی ہے، بہت ضروری ہوگا تو منہ بند کر کے چپکے سے بات کروں گا، سلام کروں گا، زیادہ دوسری بات نہیں کروں گا. بیوی ہو، بچے ہو، گھر بار ہو، رشتے دار ہو، ٹیلی فون بننا سننا چھوڑ دیں اگر روزے کی حفاظت کرنی ہے. میرا پتا ہوں نقل بھی کسی کی کیا آپ نے، اشارہ بھی کسی کی غیبت بن جائے گی. سنیں مثال دے رہا ہوں، بہت بڑی مثال دے رہا ہوں، بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دے رہا ہوں. آپ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے. حدیث میں آیا ہے، روایت کمزور ہے لیکن موجود ہے. نبی اکرم تشریف رکھتے ہیں، عائشہ صدیقہ نے کسی عورت کے بارے میں زبان سے نہیں کہا، اشعارن اس طریقے سے کہہ دیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً دیکھ کے کہا، عائشہ تو نے یہ کیا کہا، یہ کیا کیا؟ رسول اللہ میں کہتا تو نے غیبت کی ہے، اس کی غیبت کر گئی. تو اب مجھے بتائیں آپ، نبی کے گھرانے کا یہ حال ہے تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں اس چیز سے؟ بچ جائیں گے؟ تدبیر اختیار کریں. یہ ٹیلی فون پہ گفتگو کرنا، لوگوں سے ملنا، گھر کے اندر محتاط کر لیں اور انتظار کریں کہ بھائی وہ 10 دن جو آنے والے ہیں، اس 10 دن تک ہمیں تو قید کر ہی دیا جائے گا. تو پہلے ہی اپنے آپ کو ہم اسی حفاظت میں، اپنے آپ کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 دن کو چھوڑیں آپ، پہلے روزے سے اپنے آپ کو موتکف سمجھیں. جس نے اپنے آپ کو پہلے روز سے موت کی فنی سمجھا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اس کو بہت سیریس لیں بھائیو، یہ تو زندگی کا ایک بہت بڑے قیمتی سرمایہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کی شکل میں دی ہے. یہ کیوں معمولی چیز نہیں ہے. ان سے پوچھو جو دنیا سے گزر گئے ہیں، اور ملے گا اسی کو جس نے حفاظت کی. بلا وجہ گفتگو کرنا، ٹیلی فون کرنا، کسی سے بات کرنا، مسجد سے نکلے کھڑے نکلتے مشکل ہیں، لوگ دروازے سے کھڑے ہو جائیں گے باتیں کرنے، ادھر باتیں کر رہے ہیں، باہر سڑکوں میں باتیں کر رہے ہیں، پکڑ لیں ہاں بھی کیسے حال ہے، قیمت کیسے ہی نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت سخت ترین زور میں ہوتا ہے انسان کا نفس، اس روزے کو برباد کرنا چاہتا ہے. گھر میں محدود ہو جائیں، کس سے بات نہ کریں، محف کر لیں اپنے آپ کو. اللہ نے اگر ذکر کی توفیق دے دی ہے تو ہر وقت کل بھی ذکر کرتے رہیں اپنے دل میں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ذکر کام آتا ہے. کریں گے بھائیو؟ جس کرنا ہے میں خود بھی کروں گا، ورنہ ابھی 10 دن تو گزر گئے ہیں، اس کا تو خراب جارا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگلے یہ جو 20 دن ہمارے پاس ہیں، آج شرح گزر چکا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اور کیونکہ بھائی یہ تو اس کے تو جو معاملہ ہے بہت خراب ہے, اس کا تو توبہ بھی مشکل ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا حفاظت کریں. حفاظت طریقہ یہ کم سے کم لوگوں سے ملاقات رکھیں, وہ سارے سورسز بند کر دیں جسے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, بات کرنا ہوتا ہے, زبان کو تالا لگا لیں, اپنے آپ کو موتیف سمجھیں, گھر کے اندر تنہائی میں رہیں, قرآن کی کتاب کے سو جائیں, سوتے رہیں, سنا تو سو جائیں, وہ بھی عبادت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه و یاسین, الحبیب الامین, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین, ازواجه و امہات المؤمنین, ذریاته و اہل بیته, کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے, یا اللہ سلامتی والا رمضان بنا دے, یا اللہ سلامتی سے رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے, یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ ہمیں رمضان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما, ہر باطنی ظاہری گناہ سے ہماری حفاظت فرما میرے مولا. یا اللہ ہمارے تلاوت قرآن نصیب فرما, کثرت تلاوت قرآن عطا فرما, کثرت ذکر نصیب فرما, یا اللہ رات کو جاگنا نصیب فرما, تلاوتیں نصیب فرما میرے مولا, نوافل نصیب فرما میرے مولا. یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں غلطی ہو گئی میرے مولا, تو اپنے فضل سے ہمیں معافی فرما میرے مولا. یا اللہ تیری اتنی بڑی عبادت کا, تیرے اتنے بڑے دن کا, تیرے اتنے بڑے مہینے کا ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں میرے مولا, بس تو اپنے رحم سے کرم سے فضل سے میرے مولا تو ہم ان کو قبول فرما لے میرے مولا. یا اللہ قبول فرما لے میرا, خیر و عافیت سے ہمارا مہینہ پورا فرما دے میرے مولا. ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کر رہے ہیں میرے مولا, ہم میں طاقت نہیں تو طاقت ادا فرما دے, ہماری کمزوری کو طاقت میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہر بیماری سے, مصیبت سے, پریشانی سے, بلاؤں سے میرے مولا تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما, ہمارے جاننے والوں کی حفاظت فرما, پوری بستی کی حفاظت فرما. یہ میرے مولا اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا ہماری آج کی ذکر کی مجلس کو قبول فرما, اور جو بھی تو انعامات اس مجلس پہ رکھے ہیں میرے مولا تو ہمیں عطا فرما دے. یا کریم ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین.